هو نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وحنا على وحن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين محترم حاضرین اس وقت سلسلہ وار اس درس کے سلسلے میں سورہ لقمان کی آیات کا انشاءاللہ العزیز یعنی اس کے دوسرے رکوع کی آیات کا درس پیش نظر ہے. ان آیات کے خاص موضوع ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقام عظیمت کا بیان بحوالہ آیات قرآنی یا حکمت قرآنی کی اساسات. قرآن حکیم کا ایک مستقل موضوع ہے جسے حکمت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے, اور قرآن حکیم اسے ایک بہت بڑے خیر اور بہت بڑی نعمت کے طور پر متعارف کرواتا ہے اپنے پڑھنے والے سے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کسی کو حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر دے دیا گیا, اسے تو بہت کچھ خیر دے دیا گیا. یہ حکمت کیا ہے؟ اس مقام پر اس کی وضاحت بھی آئی ہے اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے اور کس ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے اور کیسے یہ ایک بندہ مومن کا وصف بن جایا کرتا ہے. بیان کا پیرایا یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جسے عرب کے رہنے والے پہلے سے حکیم کے طور پر جانتے تھے اور ان کی قصے کہانیوں میں ان کی داستانوں میں ایک معروف شخصیت کے طور پر یہ جانے جاتے تھے جنہیں حکیم لقمان کہتے ہیں. اس سورت کا عنوان بھی اسی مقام سے اخذ کردہ ہے, یعنی سورہ لقمان اس سورت کو کہتے ہیں. حکیم لقمان کا تذکرہ اس میں آیا ہے. حکیم لقمان کون تھے اس بارے میں مفسرین کے یہاں اختلاف رہا ہے. بعض کہتے ہیں نبی تھے, بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے. اللہ حضرت قیاس جیسی بھی بات ہو ان دونوں میں سے, بات یہ ہے کہ ان کا تعارف قرآن حکیم اس طور پر کرواتا ہے کہ ایک حکیم ہستی تھے. اور حکیم ہستی سے کیا مراد ہے؟ ان کی بہت سی ایسی باتیں جو کہ عربوں کے ہاں ان کے ادیبوں میں, ان کے شعراء میں, ان کے خطیبوں میں کوٹ ہوا کرتی تھیں, اور وہ کوٹ کیا کرتے تھے, بتاتے تھے کہ یہ بات حکیم لقمان کی کہی ہوئی ہے, یعنی بہت معتبر بات ہے اور بڑے دانا شخص کی کہی ہوئی بات ہے, بہت سمجھدار ہستی کا یہ قول ہے. قرآن حکیم نے اس کامن گراؤنڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ پہلے سے چونکہ اس شخص کو یعنی ہستی کو حکیم جانتے ہیں, حکیم کے طور پر جانتے ہیں, اس لیے ان کی کہی ہوئی بات کو قبول بھی کیا جائے گا اور قبول کرنے میں سہولت بھی ہوگی. اس لیے ان کی بعض باتوں کو باقاعدہ اس طور پر کہ دیکھو جسے تم حکیم جانتے ہو وہ بھی وہ بات کہہ رہا ہے جو کہ تمہارے موجودہ خیالات کے خلاف ہے, اس طور پر پیش کی. یعنی ان کی سب سے بڑی حکمت اور دانائی کی بات یہ ہے کہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. جس شرک میں مشرکین مکہ ابتدائی مخاطبین اس وقت کے وہ ملوث سے بتایا گیا کہ بہت بڑا ظلم ہے جس کا تم شکار ہو اور اسے چھوڑ دو. اگر تم انہیں واقعی حکیم جانتے ہو تو ان کی تعلیمات کا بھی خلاصہ یہی تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور تحقیق ہم نے لقمان علیہ السلام کو بہت حکمت عطا کی تھی. ان اشکر للہ, اس حکمت کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کے شکر گزار بن کر رہا. یہ حکمت کیا ہے؟ دیکھیے عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ الفاظ سے حرفی مادے سے بنتے ہیں. تین حروف ہوتے ہیں ان سے مل کر ایک لفظ بنا کرتا ہے, عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے. لفظ حکیم اس کا سے حرفی مادہ جو ہے وہ ہا کاف میم ہے. ہا کاف میم اس تین حرفی مادے سے بن کر مل کر بننے والے الفاظ میں اکثر آپ دیکھیں گے پختگی کا مفہوم پایا جاتا ہے. محکم اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, استحکام لفظ استعمال ہوتا ہے کسی شے کو پختہ کر دینے کے لیے. انہی معنی میں عقل کی پختگی کے لیے لفظ حکیم استعمال ہوتا ہے, کسی شخص کی عقل پختہ ہو جائے, انتہائی مضبوط دلائل پر مستوار ہو جائے اور جو وہ باتیں کہے وہ عقلی مسلمات ہوں, ایسی باتیں ہوں کہ پھر اس کے بعد وہ نتیجہ نکالنے میں ایک محکم حیثیت کا حامل ہو جائے, چیزوں کو دیکھے اور نتائج بتا دے. اس طرح کی کیفیت جس کی ہو جائے اسے حکیم کہتے ہیں, یعنی علم کی معراج ہے. ایک ہے بہت سی باتوں کا جان لینا, ایک ہے بہت سی باتوں کی معرفت پہچان, ان سب کو علیحدہ علیحدہ جانتا ہے, یہ چیز ہے اس کے معنی ہوتے ہیں, یہ چیز یہ ہے اس کے یہ خواص ہیں, پھر اس کے بعد ان سب کو ملا کر اس سے کوئی نتیجہ نکال لینا اور وہ نتائج درست ہوں بالکل اور حقائق پر مبنی ہوں, تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہو اسے کہا جاتا ہے یہ حکیم. انہی معنی کی توسیع اظہار ہے وہ جہاں پر کہ آپ طب سے متعلق ایک شخصیت جو بھی بہت سی جڑی بوٹیوں کو جوڑ کر ملا کر نئے مجزا بنا لیتا ہے اور اس سے لوگوں کا علاج کر لیتا ہے اسے بھی حکیم کہہ دیتے ہیں, مگر وہ طب کے ایک شعبے کے اعتبار سے لفظ حکیم استعمال ہوتا ہے. دین میں حکمت کے معنی کیا ہے کہ حقائق کے کائنات کو ایک شخص جانتا ہو. اسی لیے یونان کے دور میں یونانی فکر و فلسفے کے ادوار میں فلسفی کے لیے اور بہت بڑے دانشور کے لیے لفظ حکیم استعمال ہوتا تھا. حکیم اور فلسوف یہ دونوں ہم معنی الفاظ تھے, وہ جو حقائق کے کائنات کو جان لے اور اس کے نتیجے میں کچھ باتیں کہہ سکے اور بتائے کہ میرا خیال یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے. اسلام نے آ کر اس تصور حکمت کو بھی آخرت کے ساتھ متعلق کیا اور بتایا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت تو ذات باری تعالیٰ ہے, جس کی حکمت جس کا علم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر تک نہیں پہنچاتا, تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی حقیقی حکمت پر حکمت کا حامل شخص نہیں ہے, بلکہ یہ تو بہت ہی کچھ دنیا کی ظاہری چیزیں جانتا ہے بس. جیسے قرآن تبصرہ کرتا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, یہ دنیا کے صرف ظاہر ہی کو جانتے ہیں, اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. چنانچہ اس اعتبار سے حکمت کا حاصل سب سے بڑھ کر کیا ہے, وہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور اس حکمت کا حاصل یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری اختیار کرو اور وَمَن يَشْكُرْ, جو کوئی شکر گزاری اختیار کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر گزاری اختیار کرتا ہے یعنی بہتری کرتا ہے. مشکل الفاظ میں سے ایک لفظ حکمت آیا, اس کی شرح عرض کر دی گئی. دوسرا لفظ لفظ شکر ہے جو یہاں واقع ہوا ہے. لفظ شکر بھی ہمارے روزمرہ کی بول چال میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے, مگر اکثر و بیشتر ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ اس کے معنی کیا ہے, شکر ہوتا کیا ہے. کسی سے کہا جائے شکر کے معنی کیا ہے تو کہے گا شکر شکر ہوتا, مطلب کیا ہے اس کا, یعنی یہ کیفیت ہے جس کا یہاں پر اظہار ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ شکر کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یعنی دین میں شکر کے معنی یہ ہیں کہ کسی نعمت کا احساس ہو کسی شخص کو, اپنے اوپر ہو جانے والی نعمت کا احساس و ادراک ہو اور اس کا وہ زبان سے اظہار کرے, اس کو بنیادی طور پر شکر کہتے ہیں. شکر کیا ہے کہ کوئی ذات اس پر کوئی نعمت کرے, کوئی احسان کرے. احسان کے معنی کیا ہوتے ہیں, ایک تو انسان کچھ کرے اس کے بدلے کچھ مل جائے, یہ اصل میں احسان نہیں ہے. ایک یہ ہے جو کچھ بدلے میں ملنا چاہیے تھا اس سے بڑھ کر دے دیا جائے, اسے کہتے ہیں نعمت و احسان. اور یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اس دنیا میں نہ ہماری زندگی ہماری کسی محنت کا نتیجہ ہے, نہ یہاں ہمیں جس طرح رکھا گیا یہ ہماری کسی محنت کا نتیجہ ہے, بلکہ یہ سراسر یہ زندگی کل کی کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, اور یہ زندگی اور اس کے تمام اسباب اور ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے احسان ہے, اس کے علاوہ اور ہم میں سے کسی کا استحقاق نہیں تھا. جس طرح سے اللہ نے رکھا یہ اس کی نعمت ہے, چنانچہ اس نعمت کا ادراک و احساس ہو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اور اس کے بعد اس کا اظہار ہو زبان سے کہ اللہ تو ہی ہے اصل میں منعم حقیقی, منعم حقیقی انعام کرنے والا حقیقی طور پر. بظاہر انسان کو کہیں اور سے کچھ آتا ہوا نظر آتا ہے, بظاہر انسان کو نظر آتا ہے کہ مجھ پر یہ جو انعام ہوا ہے اس کا ذریعہ فلاں بنا ہے, یا یہ نظر آتا ہے کہ میرے محسنین فلاں 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 ہیں, مگر ان سارے محسنین کے اوپر سب سے بڑا محسن حقیقی اور منعم حقیقی کون ہے, اس کو پہچان جانا اصل میں حکمت تھی, اور اس کو پہچان جانا کہ اس کا شکر ادا کرنا مقصد زندگی ہے, یہ جان جانا اصل میں حکمت کی چوٹی ہے.
اور یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ میں یشکر, جو کوئی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے, یعنی دنیا میں آ کر یہ بھول نہیں جاتا کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے اور یہاں کس کام کے لیے بھیجا گیا اور یہاں اسے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. جو کوئی جانتا ہے پہچانتا ہے وہی اصل میں شکر ادا کرنے والا, زبان سے بھی شکر ادا کرے. شکر کے بھی تین درجے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے, کہتے ہیں پہلے تو سب سے پہلے دل میں جاننا ہے شکر کی کیفیات کا, کہ احسان مندی کا جذبہ ہو, پھر زبان سے اظہار ہو, اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ عمل سے بھی اس کی شکر گزاری کے تقاضے ادا کیے جائیں. یہ جسم و جان کی تمام صلاحیتیں اور اس زندگی سے متعلق جتنے رشتے ناطے اسباب وسائل اور جتنی بھی انسان کے پاس صلاحیتیں ہیں وہ سب اللہ کے دین کے لیے صرف ہو رہی ہوں, اللہ کے احکامات کے مطابق رکھ رہی ہوں, اس کی شب و روز کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو, تو یہ شکر گزاری ہے. شکر بالجوارح, اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اس کے بالمقابل لفظ کفر آتا ہے اکثر, اور یہاں بھی استعمال ہوا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید, جو کوئی کفر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا شبہ بہت غنی بھی ہے اور بہت حمید بھی ہے. شکر کے بالمقابل لفظ کفر, دیکھیے ایک تو وہ لفظ کفر ہے جو اصطلاحی کفر ہے, یعنی کوئی شخص بردہ مسلمان تھا پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تو کہتے ہیں کافر ہو گیا, وہ ایک دوسرا کفر ہے, یعنی وہ قانوناً بھی کافر ہو جاتا ہے. مگر اس سے نیچے اتر کر دیکھا جائے تو یہاں لفظ شکر, وہ کفر اصل میں بالمقابل ایمان آتا ہے, یہاں جو لفظ کفر استعمال ہوا یہ بالمقابل شکر ہے, جس کے لیے اردو میں ہمارے یہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ کفران نعمت کی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کفران نعمت ہے, مطلب کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے. یہاں لفظ کفر بمانا ناشکری استعمال ہوا, اور یہی ناشکری انتہائی کیفیت پر جاتی ہے تو وہ حقیقی کفر بھی بن جاتا ہے, وہ قانونی کفر بھی بن جاتا ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین تو اسلام تھا, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور کوئی اتنا ناشکرا ہو جائے کہ اس کی مخلوق ہونے کے باوجود اور شب و روز اس کے احسان تلے ہونے کے باوجود اس کی نہ مانے اور اپنی بغاوت پر سرکشی پر اتر آئے, تو یہ ایسا کفر ہے جو کہ پھر کفر اسلام کے دائرے سے انسان خارج. یہاں فرمایا گیا جو کوئی ناشکری کرتا ہے, ومن کفر, جو کوئی ناشکری کرے, فإن اللہ غنی حمید, تو اللہ سبحانہ و تعالی غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. یہاں دو اصطلاحی نام اللہ سبحانہ و تعالی کے دو صفاتی نام واقع ہوئے, غنی اور حمید. یہ بھی عجیب بات ہے قرآن حکیم میں جو دو دو الفاظ یا دو دو صفاتی نام ساتھ آتے ہیں اکثر آیات کے ختام پر, اس پر اگر غور کیا جائے تو بہت کچھ حکمت کے موتی اس کے اندر ہوتے ہیں. یہاں لفظ غنی کے ساتھ الحمید لایا, غنی کے ساتھ لفظ حمید لایا گیا. حمید کا مطلب وہ ہے جس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے, اور ایک اور دوسرا لفظ ہوتا ہے جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں محمود. محمود وہ ہے جس کی تعریف کی جائے. عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ محمود کے لیے کوئی نہ کوئی حامد درکار ہے, کوئی تعریف کرے تو پھر کسی کی تعریف ہو, جبکہ لفظ حمید یہ صفت مشبہ ایسی صفت جو اس کے اندر مستقل رائج ہے, کسی حامد کی ضرورت نہیں ہے. تعریف کرنے والا ہوگا تو تعریف ہوگی, اس کے یہ معنی نہیں. محمود وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تعریف کرے تو اس کی تعریف ہوتی ہے, جبکہ حمید وہ ہوتا ہے جس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہو, یعنی وہ لائق تعریف ہے, کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ ستودہ صفات, فارسی میں اس کو کہتے ہیں ستودہ صفات, یعنی وہ جس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہو, محتاج تعریف نہیں ہے, کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے. اسی طرح یہاں لفظ غنی کے ساتھ اگر جوڑ بیٹھتا تھا کسی لفظ کا تو وہ محمود نہیں تھا, لفظ حمید تھا. غنی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ. یہ کہا جائے کہ وہ غنی ہے اور محمود ہے تو بات پھر جڑتی نہیں ہے, بات بیٹھتی نہیں ہے, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمود بھی ہے, اس لیے کہ کل نوع انسانی میں سے جو اس کے ماننے والے ہیں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. مگر لفظ حمید لایا گیا غنی کی مناسبت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے, بے پرواہ ہے, کوئی اس کی تعریف کرے تو اس کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اور کوئی اس کی اگر تعریف نہ کرے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وہ آپ سے آپ غنی ہے, کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے, وہ کل اپنی ذات میں قابل تعریف ہے. ان اللہ فإن اللہ غنی حمید, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے اور حمید ہے. وہ اس قال لقمان, اور یاد کیجیے جب کہا لقمان نے ابن ہی اپنے بیٹے سے, وہ یعظہ, اس حال میں کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے, یا بنیا, اب حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے نام, یہ قرآن حکیم کے علاوہ بھی عرب لٹریچر سے بھی ہم تک منتقل ہوئی ہیں بہت سی باتیں, ان میں بھی یہ تذکرے آئے ہیں اکثر, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات حکیم لقمان کے اور ان کی وصیتیں, ان کی نصیحتیں اپنے اولاد کو, وہ نقل ہوئی ہیں. مگر قرآن حکیم نے جسے نقل کر دیا ایسی بات ہے, اس کی شان اور اس کی بات علیحدہ ہوا کرتی ہے. فرمایا کہ حضرت لقمان کہہ رہے تھے اپنے بیٹے سے, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. شکر کی سب سے اعلیٰ کیفیت اور حکمت کا سب سے پہلا اظہار وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے. دیکھیے اس مقام پر پہنچ کر لفظ حکمت کی ایک اور تعریف بھی ممکن ہے۔ ظلم کی تعریف پہلے کیا ہے، یعنی ظلم کو اصطلاحی طور پر ظلم کس شے کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ وہی فرماتے ہیں کہ ظلم اصل میں نام ہے اس بات کا، وضع شیء فی غیر محلی، کسی شے کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر رکھ دینا۔ اور یہاں لفظ ظلم کو شرک کے ساتھ متعلق کیا گیا اور بتایا گیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے نو انسانی نے جب بھی شرک کیا تو دو ہی نوعیتوں پر کیا، یا تو یہ ہوا کہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کائنات کے ہم پلہ کر دیا، یعنی قرار دے دیا، یا یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات وحدہ لا شریک اس کی کوئی صفت وہ بندوں میں ثابت کر دی۔ یہ دو ہی نوعیت ہے شرک کی، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری صورت نہیں بنتی۔ یہ دونوں ظلم ہیں اصل میں، یعنی ظلم کی تعریف کیا تھی؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی مقام پر رکھ دینا۔ اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اعلیٰ و رفع مقام سے اتار کر مخلوق کی صفت میں صف میں لایا جائے تو یہ ظلم ہے اور شرک ہے نتیجتاً۔ اور اگر ایسا کیا جائے کہ مخلوق کو اس کی ادنا صفت سے اٹھا کر، وصف سے اٹھا کر اور صف سے اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پلہ قرار دے دیا جائے تو یہ دوسرا ظلم ہے اور نتیجتاً شرک ہے۔ فرمایا گیا کہ ان الظلم لشرک، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم۔ ظلم یہ بھی ہے کہ کسی کا حق بنتا ہے 10 روپے، آپ اسے وہ 10 روپے نہ دیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ مگر ظلم عظیم کیا ہے؟ کہ اس کائنات میں انسان اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ اس کا خالق ہے اسے اس کے مخلوق کے برابر بنا دے، یا یہ کہ مخلوقات جو کہ اس کی مخلوق ہیں، خلق کردہ ہیں، ان کو اٹھا کر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے برابر رکھ دیے جائیں۔ یہ دونوں شرک کی کیفیات، انتہائی ظلم کی کیفیات ہیں۔ اور اصل میں شکر گزاری اور حکمت کا تقاضا کیا تھا؟ اب اس ظلم کے بالمقابل حکمت کی تعریف دیکھیے کیا ہے۔ یہ تعریف بھی حکمت کی گئی، یعنی حکمت کی ایک تعریف تو یہ ہو گئی کہ عقل اور فہم کی پختگی، شعور کی ایسی اعلیٰ کیفیت کے انسان صحیح نتائج حاصل کر سکتا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر حکمت کی دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، حکمت اس شے کو کہتے ہیں کہ کسی شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھ دینا۔ تو سب سے بڑی حکمت کیا ہوئی؟ توحید۔ شرک کے بالمقابل سب سے بڑی حکمت توحید ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے حقیقی مقام و مرتبے پر رکھ کر اس کا اعتراف کرنا، اور ہر غلط خیال، جیسے کہ کسی نے اس کا بیٹا تصنیف کر دیا اور کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اعلیٰ اس کی مخلوق میں ذکر کر دی، ان سب سے اسے پاک اور بری کرتے ہوئے کہنا کہ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ویسے مانتے ہیں جیسے کہ وہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، نہ اس کے اختیار میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی شان خلاقی میں کوئی شریک ہے، اور انسانوں میں سے اور دیگر تمام مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اس کے مقام و مرتبے کو آ بھی سکتا ہو، اس کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ ہر کوئی اس کی جناب میں فقیر ہے، ہر کوئی اس کی جناب میں محتاج ہے، ہر کوئی اس کے پاس محتاجی کے ساتھ آتا ہے، ہر کوئی، ہر ایک کی ضروریات اس سے متعلق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضروریات کسی سے متعلق نہیں۔ تب دیکھیے بات آپس میں جڑ گئی، تین الفاظ واقع ہوئے، ایک لفظ ظلم تھا، ایک لفظ حکمت تھا، ایک لفظ شرک تھا، اسی طرح سے ایک لفظ ہمارے سامنے جو ہے وہ شکر کا آیا۔ شکر حکمت کا تقاضا ہے شکر، اور شکر کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا احسان ماننا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ویسے ماننا جیسا کہ وہ ہے۔ حکمت کیا ہے؟ عقل کی پختگی کے ساتھ صحیح نتائج تک پہنچ جانا، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا۔ حکمت سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ شرک کے بالمقابل توحید کا اعتراف و اقرار کرنا۔ اور کفر کیا ہوا؟ کفر اصل میں وہ ہے جو کہ اس توحید کے بالمقابل، شکر کی اس اعلیٰ کیفیت کے بالمقابل ادنا کیفیات کا شکار ہو جانا ہے۔ چنانچہ حضرت لقمان چونکہ حکیم تھے تو انہوں نے اعلیٰ ترین حکمت کی بات اپنی اولاد کو تلقین کی اور فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اپنی اولاد سے کہا ہے بیٹے دیکھو شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب اس کے بعد یہ جو توحید کی بنیاد سب سے پہلے کیا بن رہی تھی؟ شکر گزاری، یعنی انسان احسان کا اعتراف کرے اور اس کا احسان مند ہو کر رہے، سب سے پہلے یہ جذبات تو ہونے چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ چنانچہ حضرت لقمان کے الفاظ کو نقل کر کر اس بات کا اظہار قرآن میں کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب احسان مند، یعنی اللہ کے حق کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق جس کا بنتا ہے وہ اصل میں والدین ہے۔ اور دیکھیے پھر لفظ شکر اسے سے جوڑ لیجئے، شکر کیا تھا؟ کوئی احسان اس کا اعتراف ہو اور پھر اس کا اظہار کیا جائے۔ تو انسان اپنی بہت سی ضروریات کے لیے اپنی بالکل اوائل عمر سے کس کا محتاج ہو جاتا ہے؟ والدین کا، اور یہ ان کی احسان مندی ہوتی ہے جس کے تحت یہ مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے پرواز چڑھتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو احسان مندی کا جذبہ سب سے پہلے تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے بعد جن کے لیے ہونا چاہیے وہ والدین ہیں۔ اب یہاں ان کا ذکر کر دیا گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا یعنی اپنے حق کا ذکر کر کر اگلا ذکر والدین کا کیا، اور اس میں بھی اسلوب بڑا پیارا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام یہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو والدین کے یہ حقوق ہیں، بلکہ اللہ یہ چونکہ ایسے مناسب نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے حق کا خود ذکر کرتے، اللہ کے حق کا ذکر تو ان کے الفاظ میں ہو گیا، اور پھر آگے حق کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب کرتے ہوئے فرمایا، کہا ووصینا الانسان، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو بھی والدین کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرے، اس کے ان کے دونوں والدین کے بارے میں ہم نے اسے وصیت کی ہے یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرے۔ کیا وصیت کی ہے، اس کی اسباب کیا ہے، شکر گزاری کے جذبے کو یہاں پر کہیں اپیل کیا جا رہا ہے نا، تو بتایا گیا دیکھو تمہارے والدین تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، پہلے تو بتایا ماں کا حق کیا ہے، حملته امه وهنا على وهن، ماں اس کی اسے اٹھائے رکھتی ہے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، زوف پر زوف جھیلتے ہوئے، یعنی حمل کے دوران بھی اس کو زوف پر زوف تاری ہوتا ہے اس بچے کی وجہ سے، اور اس کے بعد اس کی فصال یعنی اس کی ولادت کے بعد بھی جو کچھ اس کے تقاضے ہیں، اس کو دودھ پلانا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کو اپنی جسم و جان کی بہترین توانائی خرچ کر دینی پڑتی ہے، حملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اور اس کا دودھ کا چھڑانا یہ سب ملا کر اصل یہ دودھ کا چھڑانا دو سال ہے۔ یہاں قرآن حکیم میں مدت رضاعت کا بیان بھی آ گیا کہ دو سال تک رضاعت یعنی ماں کا دودھ یہ بچے کی ضرورت ہے، اور قرآن حکیم اس کو پسند کرتے ہوئے یعنی اس بات کو پسند کرتے ہوئے کہ ماں دو سال دودھ پلائے اس کا ذکر کرتے ہوئے، فصالہ فی عامین، بچے پر جو حق ہیں، بچے کے جو حقوق ہیں اس کے طور پر بھی، اور والدین کے جو حقوق ہیں اس کی بنیاد کے طور پر اسے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ماں اتنی مشقت اٹھاتی ہے اس اولاد کے لیے، دو سال اسے دودھ پلاتی ہے، انشکر لی ولی والدیک، تو اے انسان تمہیں چاہیے کہ تم میرے شکر گزار، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے شکر گزار بن کر رہا کرو اور اپنے والدین کے شکر گزار بن کر رہا کرو۔ شکر گزاری کے تقاضے الگ الگ ہوں گے، والدین کا شکر علیحدہ انداز میں ہے، ان کی فرما برداری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اس کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے، اس کے لیے مراسم عبودیت کا بجا لانا ہے۔ ہاں ساتھ ساتھ اس حقیقت کو واضح کر دیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، بہرحال آخر کار تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آ جانا۔ اس مقام پر ایک سوال کھڑا ہوتا تھا، اور خاص طور پر جس زمانے کی یہ صورت ہے یعنی مکی زمانے کی صورت ہے، اس موقع پر بہت سے افراد ایسے تھے اور سلیم الفطرت نوجوان ایسے تھے کہ ان کے والدین انہیں شرک پر آمادہ کر رہے تھے، اور اس جانب یعنی جاہلی سوسائٹی جو کچھ تھی، قریش مکہ اور سرداران قریش کے جو طریقے تھے پرانے جاہلیت کے چلے آنے والے، اس کی طرف وہ اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آبا و اجداد کے دین کو نہ چھوڑو، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نئے طریقے کی طرف تمہیں بلاتے ہیں ہرگز نہ جاؤ اس جانب۔ اور ایک سلیم الفطرت شخص، وہ ایسا صالح نوجوان جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص دعوت اور حق کی پکار سن کر متاثر ہوتا اور آگے بڑھتا ہے، وہ اس کشمکش کا شکار ہو جاتا تھا کہ کیا کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خود یہ کہہ رہی ہیں کہ والدین کا حق پہچانو اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور دوسری جانب یہ کہ والدین شرک کی طرف ابھارتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں، کیا کیا جائے۔ اس عقدے کا اور اس پریشانی کا اور اس خلجان کا جواب دے دیا گیا خود اس مقام پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ایک صالح نوجوان اسے کیا طرز اختیار کرنا چاہیے، کس کا حق مقدم ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہے، کس طرح سے ان کو روکا گیا، کس طرح سے ان پر جبر کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خود ان پر کس طرح سے جبر کیا گیا، تاریخ کے ادوار پر، ادوار کا تاریخ کے صفحات پر، اور اسی طرح سے عربی ادب میں بہت سارے ایسے واقعات آپ کو نقل ہوتے ہوئے ملیں گے۔ اس زمانے کا خاصا عربی ادب تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک پھوپھی تھی، ان سے قصیدہ بھی منسوب ہے، انہوں نے خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ان پر ظلم ہو رہا تھا اس زمانے پر، حالانکہ وہ قریش کے نمایاں قبیلوں میں سے تھے، مگر گھر والوں کی طرف سے کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جانب بڑھتے چلے جاتے، ان کی پھوپھی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ انت بکر و لقیت بکرا، وقیت شرا و لقیت خیرا، تم اصل میں ہمیشہ سے نیکی کی طرف راغب تھے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نیکی ہی کی طرف راغب کر دیا، یعنی رسول آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یعنی خیر کے ساتھ جوڑ دیا اور شر سے تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے افراد ہیں جن کو کس طرح سے مراحل سے گزرنا پڑا تھا، اور بعضوں کی کسی کی والدہ نے روزہ رکھ لیا اس طرح کا کہ میں مر جاؤں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی اگر تم اپنے آبائی دین پر واپس نہ آئے۔ ان مواقع پر کیا کریں ایسے صالح فطر، سلیم الفطرت اور صالح افراد، چنانچہ قرآن حکیم بتاتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان دیکھو اگر تم سے تمہارے والدین اس بارے میں جھگڑا کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں جھگڑے تم سے اس بارے میں، اور یہاں پر لفظ جہاد کے بھی لغوی معنی واضح ہو جاتا ہے، لفظ جہاد وہ بھی اسی مادے سے بنا ہوا ہے، یعنی کوشش کرنا، مشقت کرنا، محنت کرنا، کسی کام کے لیے. یہاں منسوب کیا جا رہا ہے لفظ کہ وہ جو مشرک والدین ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ اپنے پرانے طریقے پر اور جاہلی طریقے پر اولاد کو روکیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اس بات پر وہ کوشش کریں اور محنت کریں کہ تمہیں روک لیں اس بات سے کہ تم اللہ کے رسول کے طریقے پر چلو, بلکہ یہ کہ تمہیں زبردستی شرک میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے بارے میں راغب کرنا چاہتے ہو, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شرک کی بنیاد کسی علم پر نہیں ہے, شرک کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہے, شرک کی بنیاد کسی واقعی حقیقت پر نہیں ہے, بلکہ وہ تو توہمات ہیں, وہ تو خیالات ہیں, وہ تو اپنے گھڑی ہوئی گھڑے ہوئے تصورات ہیں. ہاں توحید ہے جو کہ عقلی بھی ہے, معقول بھی ہے, منطقی بھی ہے, اور خبر سے بھی ثابت ہے, نظر سے بھی ثابت ہے. تمام انبیاء اکرام علیہ السلام, اس کائنات کی جتنی قدیم تاریخ ہے اتنی ہی قدیم تاریخ انبیاء اکرام علیہ السلام کی. اس کائنات میں, اس دنیا میں سب سے پہلے نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. آدم علیہ السلام پہلے فرد نوع بشر بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی. چنانچہ توحید کی تعلیم تو اتنی قدیم ہے اور ساتھ ساتھ اس کے دلائل بھی اتنی ہی مستحکم ہیں, اور اس کے بعد یہ کشمکش جتنی کچھ ہے اس میں حق کا پلہ کس طرح واضح رہا ہے, کس طرح بھاری رہا ہے, یہ بات دلائل عقلیہ سے بھی واضح ہے اور دلائل نقلیہ سے بھی واضح ہے. ہاں شرک وہ شے ہے جو کہ بے دلیل ہے, بغیر کسی دلیل کے اپنا صرف وقتی طور پر اس کا غبار ہے جو چھا جاتا ہے. فرمایا کہ اگر وہ ایسے شے کی طرف تمہیں ابارتے ہیں, یعنی شرک کی طرف جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے, مالی صلاح کا بھی علم جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں, فلا تطعہما, تو ان دونوں کی بات ہرگز نہ مانو. والدین کی اطاعت بہت اچھی بات ہے, ان کی فرما برداری بہت اچھی بات ہے, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق سے اوپر ان کا حق نہیں. یہ وہ بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع ترین اصول میں بہت ہی جامع الفاظ کے ساتھ بیان فرما دیا. دارقطنی کی روایت ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جبکہ خالق کی نافرمانی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کر مخلوق میں سے کوئی بھی ہو, کسے باشد کوئی بھی, کوئی قبیلے کا سردار ہو, کوئی خاندان کا بڑا ہو, کوئی بزرگ ہو, کوئی پیشوا اور رہنما ہو, کوئی لیڈر ہو, کوئی اس کے علاوہ والدین ہو, کوئی بڑا بھائی ہو, کوئی بھی ہو, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کے حق سے اس کی بات ٹکراتی ہوگی تو ہرگز نہیں مانی جائے گی. ہاں اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے نیچے نیچے دین کے تقاضوں کے بعد, دین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اس کے بعد ہر حقدار کا حق ادا کیا جائے گا. بلکہ جب دین کے تقاضے ادا کیے جاتے ہیں تو آپ سے آپ ہر حقدار کا حق ادا ہو جاتا ہے. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دنیا داری کے تصورات ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ذرا اعتدال سے کام لینا چاہیے, دنیا دین اور دنیا کو برابر کر کے چلنا چاہیے, ان دونوں میں توازن رہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ دین و دنیا کے مابین کوئی توازن کی بات نہیں ہے. دین ہمارا یعنی دین اسلام دنیا میں اعتدال سے زندگی گزارنے ہی کا تو نام ہے. تو دین و دنیا میں کوئی مغایرت یا کوئی آپس میں باہمی دو الگ الگ چیزیں رہتی نہیں ہیں کہ اس میں کوئی توازن کی ضرورت ہو, بلکہ جو شخص دیندار ہے وہ دنیا میں صحیح صحیح حقوق ادا کرنے والا ہوتا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مابین کوئی تضاد نہیں ہے اسلام میں, بلکہ حقوق اللہ جب کوئی شخص ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقوق العباد ادا کرے گا. کوئی ایسا شخص جو کہ والدین کا نافرمان ہے, ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کرنے والا ہے, کوئی ایسا شخص جو اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والا نہیں, کوئی ایسا شخص جو کہ معاملات کا کھرا اور پکا نہیں ہے, تو وہ ہرگز حقوق ادا کرنے والا بھی نہیں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نماز روزہ زکات حج کر کر وہ اپنی نیکی کا کوئی جھوٹا تصور اللہ کے سامنے پیش کر سکے گا تو ہرگز نہیں. دین اسلام جس کاملیت کا نام ہے, جس جامع دین کا نام ہے, اس میں حقوق اللہ, اس کے اندر ہی حقوق العباد بھی داخل اور شامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرو. چنانچہ آج جو یہ فضا عام ہو گئی ہے کہ دین و دنیا میں توازن کی بات کی جاتی ہے, یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو باہمی ٹکراؤ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے, یہ اصل میں ایک شرارت ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ایسے شخص کو جو دنیا کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہو, بکٹ دوڑتا ہو اس جانب, اور اس کے شب و روز دنیا داری دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہوں, کسی نے اسے کہا ہو کہ میاں دیکھو کچھ تو خیال کرو اور کچھ دین و دنیا کو بیلنس کر کر چلا کرو. دیکھا ہے کبھی آپ نے کہ اس سے یہ کہا جا رہا ہو؟ نہیں. یہ جملہ استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو دین کی طرف آ رہا ہو, اسے کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ خیال کرو, گھر والوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ شرارت پر مبنی جملہ ہے, کوئی نصیحت اور خیرخواہی پر مبنی جملہ نہیں ہے, اور اگر اس کے پیچھے کوئی حقیقی صحیح تصورات تھے بھی تو اسے استعمال غلط کیا جا رہا ہوتا ہے. دین کی طرف آنے والے کو روکنے کے لیے یہ تصورات اور خیالات آج استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, اس شرارت کو پہچاننا چاہیے. یہاں بتا دیا گیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالمقابل کوئی اپنی اطاعت چاہتا ہو اور کوئی شرک کی طرف آمادہ کرتا ہو، کوئی دین کے تقاضوں سے ہٹاتا ہو تو ہرگز اس کی بات مانی نہ جائے گی۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروف۔ ہاں بہرحال والدین کا حق ایسا ہے کہ اگر وہ مشرک بھی ہو تب بھی ان کے جو حقوق ہیں بنیادی سطح کے کہ ان کا خیال رکھنا ہے وہ ساکت نہیں ہو جاتے۔ وصاحبهما فی الدنیا معروف، دنیا میں بہرحال ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ہوگا، معروف طریقے پر ان کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، ان کے جو کچھ انسانی تقاضے ہیں وہ سب کچھ بہرحال پورے کیے جائیں گے۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر والدین مشرک ہوں تب بھی ان کے وہ بنیادی حقوق اگر ساکت نہیں ہوتے، تو اگر وہ دیندار ہیں تو ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے سامنے کس طرح سے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، یہ کتنی اہمیت کی بات ہے، کتنی اہمیت کی بات ہے۔ والدین ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان یا تو اپنی جنت کماتا ہے یا اپنے آپ کو آخر کار جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اس قدر تاکید کے ساتھ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، اور خاص طور پر والدین میں بھی ماں کے حقوق، یہ بات کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے سنن نبی داؤد کی روایت میں کتاب الجہاد میں ذکر ہوئی۔ اسی طرح سے یہ بات کہ ایک صاحب تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ والدین میں سے مجھ پر کس کا حق مقدم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کا، پھر فرمایا کس کا حق؟ فرمایا ماں کا، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کس کا حق؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کا، اور پھر چوتھی مرتبہ والد کا ذکر کیا۔ یعنی والدہ کو بہرحال جو مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور جس طرح سے اس کی پرورش کے لیے اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں، جس قدر اسے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو یہاں پر یہ کہ بتایا گیا کہ اس کا حق بہرحال مقدم ہے اس اعتبار سے کہ حسن سلوک ہو۔ ہاں خاندان کے ادارے میں آخری فیصلہ کن بات اور کس کی بات چلے گی، اس اعتبار سے والد کا حق مقدم ہے۔ گھر کے ادارے کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کے ادارے کی سربراہی کی ذمہ داری وہ مرد کے ذمہ رکھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم نگہبان نگران بنائے گئے ہیں۔ گھر کے ادارے کی سربراہی، گھر سے باہر کے امور اور انسانی معاشرے کے جو بھی اجتماعی امور ہیں ان کی انجام دہی کی ذمہ داری اور اس میں قائدانہ کردار وہ مردوں کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ تم سے شرک کا مطالبہ بھی اگر والدین کریں تو ان کی اطاعت نہ کرو، ہاں البتہ دنیا میں عرف کے مطابق ان کے تقاضے ادا کرتے رہو۔ وتبع سبیل من اناب الیہ، اب اگر اس راستے سے روکا گیا تو کس طرف جاؤ گے؟ یعنی اگر تمہارے خاندانی تعلقات، تمہارے والدین اور بقیہ دوست احباب اور رشتہ دار یہ اگر صحیح راستے والے نہیں ہیں تو یہ شخص کیا کرے؟ کیا پھر بھی لازماً اپنے آبائی طریقے کو، اپنے گھر کے طریقے کو، اپنے بزرگوں کے طریقوں کو اسے ترجیح دیتا رہے؟ نہیں، قرآن حکیم رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں، دیکھو جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے تم اس کے راستے کی پیروی کرو۔ وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری جانب کر لیا، جو میری جانب رجوع ہو چکا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ دین پر چلنے کے لیے دین والوں کی صحبت درکار ہے، دین پر چلنے کے لیے دین کے رہنما، دین کے مقتدا، دین کے پیشوا، دین کے ائمہ، اور دین اسلام کی رہنمائی کو واضح کرنے والے وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آنے والے سلسلے سے وابستہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین حاصل کیا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، ہلم جرہ، اسی طرح سے بات نسلن بعد نسلن چلی ہے۔ جہاں دین کی علمیت کو علماء دین نے محفوظ کیا وہ اصل میں دین کے رہنما اور پیشوا قرار پائے، اس دین کی رہنمائی کو تا قیام قیامت محفوظ انداز میں جاری و ساری رکھنے کا ذریعہ بنی۔ یہ دین صرف کتاب اللہ سے نہیں جاری ہوا بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا، اور یہ دونوں چیزیں مل کر اس دین کی حقانیت کو، اس کتاب کی صحیح تر ترجمانی کو، اس کتاب کی صحیح تر تفہیم و ترجمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو تا قیام قیامت اپنی حقیقی شان کے ساتھ برقرار رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ دین پر عمل درآمد کے لیے ایک شخص صرف کتاب کا محتاج نہیں ہے بلکہ کتاب کے صحیح فہم کے لیے کتاب کے فہم رکھنے والے افراد کا بھی محتاج ہے، اور اسی طرح سے اس کی حفاظت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تا قیام قیامت محفوظ رکھا ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا چونکہ آج فضا ایسی بن گئی ہے، اور یہ بھی اصلاً مغرب کے جو اثرات ہیں، مغربی معاشروں میں ایسا ہوا کہ وہاں جب کلیسا اور سائنس کا تصادم ہوا تو باہمی اس آویزش اور باہمی جنگ اور جدال کے نتیجے میں، چونکہ اس وقت تک کلیسا یعنی جو عیسائیت تھی وہ اتنی نامعقول شے بن چکی تھی، اس لیے کہ وہ امتداد زمانہ سے ختم ہو چکی تھی، قرآن حکیم بھی بتاتا ہے کہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، اور وہ دین کے نام پر جو کچھ مجموعہ اپنے پاس رکھتے تھے وہ اللہ کا دین نہیں تھا. عیسائیت اب اللہ کا دین نہیں رہا تھا بلکہ وہ ان کے اپنے خیالات اور ان کے نظریات اور ان کی پاپائیت کا ایک مجموعہ تھا. چنانچہ سائنس جو کہ بعض حقائق کو دریافت کرنے کا ایک اصول تھا اس سے ٹکراؤ پیدا ہوا. بہت سی بے عقل باتیں جو ان کے پیشواؤں نے اپنے خیالات کے مطابق بائبل میں لکھ دی تھی وہ اللہ کا کلام تو نہیں تھا, وہ تو ان کے خیالات تھے. وہ جب ٹکراتے تھے سائنس سے تو ایک کشمکش شروع ہو گئی. آخرکار یہ ہوا کہ عیسائیت کو چرچ کی چار دیواری کے اندر پناہ گزی ہونا پڑا اور اس طرح سے اس کے بقا کی صورت نکلی کہ وہ باقی رہے اور بقیہ پوری زندگی کو چھوڑ دے سوشل سائنسز کے لیے اور فزیکل سائنسز کے لیے. یہ دو سائنسدان جو ہیں, چاہے وہ سائنسدان ہو فزیکل سائنسز کے چنانچہ وہ سائنٹسٹ کہلائیں گے اور اگر وہ سوشل سائنس کے ماہرین ہو تو فلسفی کہلائیں گے. اب یہ بتائیں گے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی, اجتماعی امور کیسے ہوتے ہیں, سیاست میں جمہوریت کوئی نظریہ ہے یا اصل میں سوشل سائنٹسٹ یعنی فلسفی بتائیں گے. اسی طرح سے معیشت میں سرمایہ دارانہ نظام یا اشتراکیت و اجتماعیت کوئی نظریہ ہے یا اصل میں فلسفی بتائیں گے. اسی طرح سے مرد و زن کے مابین توازن کیا ہے اور کیا نہیں ہے یا اصل میں ان کی فیمنسٹ تحریک کو متعین کرے گی. یہ ساری چیزیں اب کسی اور کے حوالے ہو گئی. یہ جو کشمکش ہوئی تھی وہاں پر اس کے نتیجے میں جسے وہ دو تحریکوں سے تعبیر کرتے ہیں, ریفرمیشن اور انلائٹمنٹ کی تحریک یعنی تحریک تنویر اور تحریک احیاء علوم, اس کے اسباب میں ایک پروٹیسٹنٹ فرقہ کارآمد رہا تھا اور بہت کچھ ان کی کوششیں تھیں. یہ پروٹیسٹنٹزم کیا تھا؟ یہ اصل میں بغاوت تھی مذہبی اتھارٹی سے. وہ اصل میں اس خیال کے حامی تھے کہ بس ٹیکسٹ یہ سینکٹی کا حامل ہے, یہ مقدس ہوا کرتا ہے اور بائبل کی شرح کا اختیار کسی پوپ کو یا کسی چرچ کو نہیں ہے, بلکہ ہر شخص بائبل کو پڑھے اور جو معنی متعین کرے وہ اس کے لیے اللہ کی مراد ہے. اور اس طرح سے وہاں پر عیسائیت کا کباڑا ہو گیا. جو کچھ رہی صحیح کیفیات تھی وہ بھی ساری کی ساری اس کو دیس نکالا دے دیا گیا. اب یہی وہ فکر اور تہذیب ہے, یعنی مغربی فکر و تہذیب جسے کہتے ہیں, جدید مغربی فکر جسے کہا جاتا ہے, اصل میں اسی کا عالمگیر قبضہ ہے اور عالم اسلام بھی اس سے محفوظ نہیں رہا. نتیجتاً مسلمانوں پر بھی اور خاص طور پر مسلمانوں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ, اس کو بھی یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے کہ مذہبی اتھارٹی کوئی شے نہیں ہوتی بلکہ ہم ایک بات پڑھیں گے اور جیسے سمجھیں گے اس پر عمل کر لیں گے. کوئی ہمیں روک ٹوک کرنے والا نہ ہو اور جو بات کی جائے وہ ریشنل گراؤنڈ پر کی جائے. یہ اصل میں سائنٹیفک ریشنلزم جو مغرب کا فتنہ تھا وہی آج بھی یہاں جدید تعلیم یافتہ طبقے کو بھی شکار ہوگا. وہ کہتے ہیں کامن سینس کی بنیاد پر بات کیجیے تو سمجھ میں آئے گی. یہ کیا بات کہ فلاں امام نے یہ فرمایا ہے اور فلاں عالم کا فہم یہ ہے اور انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا. تو ایک بغاوت اور کہیے کہ انتشار کی فضا وہ دینی اعتبار سے بھی عام کر دی گئی. حالانکہ یہی افراد جب دنیاوی شعبہ جات میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر بڑے معقول ہو جاتے ہیں, ہر فن کے ماہر کو وہاں اتھارٹی مانتے ہیں. لکل فن الرجال, اصول تو یہی. مگر جب دین میں آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مولویوں نے کباڑا کر دیا اور سب جو ہے وہ یہاں فساد ہی نہیں کی وجہ سے, بس ہم خود سمجھیں گے اور ہم خود کام کریں گے. یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ اگر ہر فن کے ماہر ہوا کرتے ہیں تو علم دین کے بھی کچھ ماہر ہوتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں کوئی پاپائیت کا طبقہ نہیں ہے, ہاں علوم کی مہارت سے عالم کا تعین ہوتا ہے. جو جس علم میں ماہر ہے وہ اس علم کا عالم ہوا کرتا ہے. تو قرآن حکیم بھی ایک علم کا تقاضا کرتا ہے, حدیث رسول بھی ایک علم کا تقاضا کرتے ہیں, اسی طرح سے دنیا میں زندگی گزارنے کے مختلف جزی احکام اس کا مجموعہ فقہ اسلامی ہے. چنانچہ علماء دین اور فقہاء مجتہدین ان کے کام سے, محدثین اکرام مفسرین اکرام ان کے کام سے بغاوت کی جو فضا عام ہوئی ہے یہ اصل کے اعتبار سے دین کو ختم کر دینے کا ایک ذریعہ ہے. اس سے بچنا چاہیے اور اس کے بارے میں متوجہ رہنا چاہیے اور پریشان رہنا. ہر وہ فکر جو کہ اسلاف امت سے سلف صالحین سے برگشتہ کرتی ہو لوگوں کو وہ آخرکار اپنی ذات میں گمراہی بن کر رہتی ہے. اس مقام سے دیکھیے اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے. اول مصداق تو وہی ہے اس مقام میں قرآن حکیم کے اس مقام پر جو فرمایا گیا کہ وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس سے مراد سب سے اول مصداق تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تمہارے والدین شرک کی طرف بلاتے ہیں تو انہیں چھوڑو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ہاں ان کے جو دنیا کے تقاضے تھے وہ پورے کرتے رہو, دین کے بارے میں تمہیں اتباع کرنی چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی معنی کو توسیع دیجئے, یہاں لفظ رسول استعمال نہیں کیا گیا, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک نہیں استعمال کیا گیا. کیوں؟ قرآن حکیم تا قیامت ہدایت کی کتاب. تو ہر زمانے میں ہدایت کے راستوں کی طرف بلانے والے داعیان دین, اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق اہتداء ہدایت دینے والے افراد, ان کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, یہ اصل میں طریقہ. قرآن کیا ہے؟ وہ اس کے حامل افراد سے متعین ہوگا. اسی لیے دیکھیے سورہ فاتحہ کا درس ہو چکا ہوگا, اس میں بھی یہ بات آ چکی ہے آپ کے سامنے, یہ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, کن لوگوں کا طریقہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ طریقہ جو کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے, بلکہ کہا گیا اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے جن پر تو نے انعام فرمایا. یعنی عملی طریقہ ہمیشہ افراد کار سے متعین ہوا کرتا ہے. اس کے لیے اس قرآن کی ہدایت کو, سنت کی ہدایت کو عمل میں ڈھال کر دیکھنے اور دکھانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. صحبت سے جس طرح سے دین آیا کرتا ہے, اور جس طرح سے فرد سے رابطہ, اس سے جو دین آیا کرتا ہے اس کا کوئی اور ریپلیسمنٹ کبھی نہیں ہوا کرتا. فرمایا ثم الی مرجعکم, پھر بہرحال آخر کار تم سب کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, اور میں تمہیں باخبر کر دوں گا, جتلا دوں گا تم پر جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی آخرت کے ایمان کا ذکر ہو گیا. اب دیکھیے اس مقام پر ایمانیات ثلاثہ آ گئے ہیں, اگرچہ اشارت کر رہے ہیں. سب سے پہلے توحید کا ذکر ہوا آغاز میں, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اور اسی طرح شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا, توحید کا ذکر ہو گیا. پھر اس کے بعد وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ سے ایمان بالرسالت کا ذکر اشارتاً ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو. اور اس کے بعد ایمان بالآخرہ, ایمانیات ثلاثہ مکمل ہو گئے, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, آخرت پر ایمان. پھر بتا دیا گیا سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. یعنی اسلام میں ہر خیر کی بنیاد یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ آخرت میں پروڈکٹیو ہو, آخرت کے اعتبار سے نتیجہ خیز ہو, اور ہر شر تب ہوا کرتا ہے جب وہ آخرت کے اعتبار سے مضر ہو جائے. آگے چونکہ معروف و منکر کا ذکر آ رہا ہے, اس لیے ایمان بالآخرہ کو مستحکم کر دینا پہلا تقاضا تھا. جیسے یہاں بنیاد فراہم کر دی کہ بتایا آخر کار تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے. اگر دنیا میں اہل حق کی پیروی کرنے سے اور داعیان دین کے پیچھے چلنے سے تمہیں کچھ مشکلات آتی ہیں, خاندان کی کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, کچھ جھگڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ عارضی زندگی ہے. اگر اس دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے, لوگ آوازیں کستے ہیں اور لوگ جو ہے طرح طرح کے نام رکھ دیتے ہیں, تو یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, آخرت کو سامنے رکھو. ثم الی مرجعکم, پھر آخر کار میرے ایک پاس آنا ہے. اور اگر یہ آخرت کی ابدی زندگی اسے ترجیح دے دی تو یہی عقل مندی. حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, اصل عقل مند تو وہ ہے جو آخرت کی زندگی کے لیے عمل کرنے والا ہو, جو اپنے نفس کی شرارتوں کو پہچان جائے, جو اسے قابو میں رکھے اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دیتا ہو, ختم ہو جانے والی راحت اور ختم ہو جانے والی مشکلات کو قربان کرتا ہو آخرت کے ہمیشہ رہ جانے والی راحت پر, اور وہاں کی مشکلات جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں اگر یہاں پر درست زندگی نہیں گزاری تو, جو ہمیشہ یعنی پائیدار کو ترجیح دیتا ہو نہ پائیدار پر. آگے ارشاد ہوتا ہے, فرمایا گیا یا بنیا, اے میرے بیٹے, انہا انتک مثقال حبت من خردل, دیکھو اگر کوئی چھوٹا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ذرہ ہو, فتکن فی سخرت, چاہے وہ کسی پہاڑ کی کوہ میں ہو, کسی چٹان کے اندر ہو, او فی السماوات, یا وہ آسمانوں میں ہو, او فی الارض, یا وہ زمین میں ہو, یاتی بہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے لے آئے گا آخر کار, لا حاضر کرے گا. مطلب کیا ہے؟ کوئی نیکی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی برائی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آنے واحد میں ماضی حال مستقبل ہر شے کا جاننے والا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے. نیکی کی گئی ہے تو کس نیت کے ساتھ کی گئی, انٹینشن کیا تھی اس کی. عمل میں اگر کوئی شے نیکی نظر آ رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً بھی نیکی ہو. صورتاً نیکی, سیرتاً بھی نیکی ہے, ضروری نہیں. نماز بہت اچھا عمل ہے, مگر اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے, من صلی یرائی فقط اشرک, جس کسی نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا حقیقتاً. من تصدق یرائی فقط اشرک, جس کسی نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو معلوم ہوا کہ جس ذات سے ہمارا واسطہ ہے, جس کے لیے ہم یہ سب کچھ نیک اعمال کرتے ہیں, اور جس کے غضب سے بچنے کے لیے, جس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہم برائیوں کو چھوڑتے ہیں, وہ ایسی ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے. چنانچہ اعمال کی نیتیں بھی صحیح ہونی چاہیے, اور پھر یہ فکر نہیں ہے کہ کسی وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہم نے کیا کیا اس کے لیے. نہیں, یہاں جو کچھ کرو گے اس کی قدردانی کی جائے گی, اچھے اعمال کی پوری پوری قدردانی ہوگی, روز قیامت مل کر رہے گا. اللہ سے چھپ کر کہیں کوئی گناہ نہیں کیا جا سکتا, وہ آسمان میں نہیں ہو سکتا, وہ زمین میں نہیں ہو سکتا, وہ کسی پہاڑ کی کوہ میں نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساری جگہیں آنے واحد میں برابر ہیں. تو انسان کے پاس کوئی جائے مفر نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ بھاگ کر جا سکتا ہو, بلکہ اس کائنات میں رہتے ہوئے ایک ہی آپشن اس کے پاس ہے, وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے مالک و خالق حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اطاعت میں زندگی گزارے. ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی باریک بین اور انتہائی باخبر ہے، لطیف ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کو بھی جان لینے والا ہے۔ یا بنی، اس کے بعد جو ان حقائق کو ماننے والا ہے، جس کی تعمیر سیرت ان بنیادوں پر ہوئی ہوگی، اس کی شخصیت و کردار کیسا ہونا چاہیے، اس بات کے کچھ نقوش بیان کر دیے گئے۔ فرمایا گیا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کیا کرو۔ دیکھیے بندہ مومن کا پہلا بس، جس کے گرد اس کی زندگی کے تمام امور رہتے ہیں، اس کی زندگی کے شب و روز نمازوں کے ساتھ طے پاتے ہیں، اس کے تمام اوقات کار، اس کی ٹائم مینجمنٹ، اس کے اپنے امور کی پلاننگ، وہ ساری کی ساری نمازوں کے ساتھ متعین ہوا کرتی ہے۔ بندہ مومن کا بس ہے کہ اپنی اپوائنٹمنٹ، اپنے سارے معاملات نمازوں کے ساتھ جوڑا کرتا ہے، اس نماز کے بعد یہ کر لیں گے اور اس نماز سے لے کر اس نماز تک یہ کام ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نمازوں کے اوقات کو بلڈوز کرتے ہوئے اپنی الگ کو اپنا الگ کوئی شیڈیول بناتا ہے اور اس میں نمازیں ضائع ہو جائیں۔ یہ تو آج کا فتنہ ہے، آج کے مختلف مسائل اور مختلف کہیے کہ زندگی کے جو دائرے ہیں، اس میں نمازوں کو نظر انداز کر دیا گیا مسلمان ہونے کے باوجود، ہرگز نہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور حکم کیا کرو نیکی کا، ونہ عن المنکر، اور برائی سے روکا کرو، انشاءاللہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، اس پر آگے چل کر بھی گفتگو ہوگی آئندہ دروس میں۔ واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرو اس پر جو تم پر گزر جائے، جو تم پر بیت جائے اس پر صبر کیا کرو۔ دیکھیے یہ اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو بے ضرر سا ہو اور لوگ چھوڑ دیں کہ بس یہ جو کر رہا ہے کرتا رہے۔ آپ ایک شخص کو بلاتے رہے، اچھائی کی طرف بلاتے رہے بلاتے رہے، تو ہو سکتا ہے وہ گوارا کرے گا، کچھ ناگواری کا اظہار کر دے گا، زیادہ کہے گا کہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، بار بار آ جاتا ہے، درس قرآن میں چلو اور یہ نماز پڑھا کرو اور یہ برائی ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر جب آپ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہیں گے برائیاں ہیں چھوڑ دو، تو اس پر اور ناگواری بڑھے گی۔ پھر اس سے بڑھ کر اگر آپ اسے روک دیں گے برائی کے کرنے سے، قوت کو ہاتھ میں لیتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ پھر اس کے بعد کچھ آگے کے مراحل درپیش ہوں گے۔ وہ یہ ہوں گے کہ اس کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگا، اس کی جانب سے تصادم کی کیفیات پیش آئیں گی، اس کی جانب سے ایسی چیزیں دیکھنے کو پڑیں گی جس پر صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کی تعلیم آگے دے دی گئی، صبر کی تلقین آگے کر دی گئی۔ حدیث رسول میں اس نہی عن المنکر کے تین درجات بیان ہوئے، وہ اصل میں انسان کی تین کیفیات سے، انسان کے تین حیثیتوں سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے، سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اسے وہ ہاتھ سے تبدیل کر دے، یعنی اس کے پاس اختیار ہے کام کر دینے کا، کہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے اور یہ اس کے دائرہ کار اور دائرہ اختیار کے اندر ہو رہا ہے، اس کے گھر میں ہو رہا ہے اور سربراہ ہے وہ گھر کا، تو روک دے ہاتھ سے اس بات کو۔ یہی مطلوب ہے یہاں پر، حکمت بہرحال پیش نظر رہے گی۔ اس کے دفتر میں ہو رہا ہے، اس کی حکومت میں ہو رہا ہے، اس کی سلطنت میں وہ کام ہو رہا ہے اور برائی ہے، تو اسے روک دے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے چاہیے کہ اسے تبدیل کر دے اپنے ہاتھ سے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، یعنی وہ حکمران نہیں ہے، وہ سربراہ خاندان نہیں ہے، وہ دفتر کا ذمہ دار نہیں ہے، اور پھر کوئی ایسا شخص وہ کام کر رہا ہے جو اس کے تحت ماتحت نہیں ہے، تو کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ پھر اپنی زبان سے اسے برا بولے، فبی لسانی، پھر اپنے زبان سے اسے برا بولا کرے، بتائے کہ یہ کام غلط ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوں، ہرگز میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو تو علیحدہ پہلے کر لے اور ساتھ بولے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کام سے فارغ نہ بیٹھے، یعنی برائی کو برا بولنے سے فارغ اگر ہو گیا، تو پھر اس کے بعد تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے اس کی بھی استطاعت نہ ہو، کوئی جبر و قہر کا معاملہ ایسا ہو کہ اس کو روک دیا جائے، زبان پر بھی تالے بٹھا دیے جائیں۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو پھر چاہیے کہ اپنے دل سے اس شے کو برا کہتا رہے، دل سے برا جانتا رہے، دل میں انتہائی اظہار نفرت کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے پہلے والوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، ان پر جو عذاب آیا کرتے تھے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ برا کرنے والوں کو دیکھتے تھے مگر ان سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ان سب کے دل برابر ہو جایا کرتے تھے اور ان سب پر عذاب آ جایا کرتا تھا۔ نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دینے کے نتیجے میں قوموں پر عذاب آیا کرتے ہیں، یہ اصل میں وہ فریضہ ہے جو بہت اہم ذمہ داری ہے، ہر امت کی بہت اہم ذمہ داری رہا کرتی تھی۔ کار رسالت کا تسلسل ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ برائی کو برا بولا کرتے تھے، اور جو دل میں بھی برا نہ جانے، تو پھر وہ ایمان کے آخری درجے سے بھی چلا گیا۔ فَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ شعب الایمان کی روایت، بتائیے یہ تین درجات کیا آج ہمیں ملحوظ رہتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہے، برائی تو یہاں سر چڑھ کر نظر آتی ہے، یہاں تو وہ جادو ہے برائی کی صورت میں جو کہ سر چڑھ کر بولتا ہے، مگر اس کے باوجود ان تین کیفیات میں سے کون سی کیفیت ہے جسے ہم اختیار کیے ہوئے ہیں؟ غور کرنا چاہیے اس بات پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس اہم ذمہ داری سے غافل ہو جائیں اور اس کے بعد وہ عمومی عذاب جو آیا کرتے ہیں اس کی لپیٹ میں ہم بھی آ جائیں۔ وہ عذاب جو کہ صرف ظالموں پر نہیں آتے بلکہ ان لوگوں پر بھی آتے ہیں جو ظلم کو ظلم نہیں کہتے، ان کے ساتھ پھر ساتھ ساتھ جو ہے گیہوں بھی پس جایا کرتا۔ وہ حدیث بھی ذہن میں تازہ کر لیجیے، موجم تبرانی کی روایت ہے کہ جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیے جا کے فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دیجیے، تباہ و برباد کر دیجیے۔ حضرت جبرائیل بارگاہ رب سبحانہ و تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس بستی میں تو تیرا ایک بندہ ایسا بھی رہتا ہے جس نے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، لم یا سے قطر فتائی، اتنی بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، سب سے پہلے اس بستی کو اس شخص پر، ایسے ناہنجار شخص پر پلٹ دو اور اس کے بعد بقیہ پر پلٹ دو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ فإن وجہ لم يتغیر فی ساعت قط، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس شخص کو میری نافرمانی دیکھ کر اتنا تیشایا ہو کہ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ یہ کیسا مسلمان تھا اور یہ کیسی غیرت ایمانی تھی؟ کوئی اس کے کسی کے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے تو اس کا سارا خون اس کے چہرے پر جمع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پامال کیے جا رہے ہیں، اور اس شخص کو اپنے اللہ اللہ سے اور اس کو اپنی تسبیح و اذکار سے فرصت نہیں تھی۔ یہ اپنی مسجد مدرسے اور خانقاہ میں محبوس ہو کر بیٹھا ہوا تھا، یہ اس کے قید خانے تھے، یہ اصل میں اس کے فرار کی جگہ تھی۔ یہ اگر حقیقی دیندار ہوتا تو یہ معاشرے کو کبھی ظالموں کو جابروں کے حوالے کر کر اور اسی طرح سے کفر کے ننگے ناچ کے لیے معاشرے کو چھوڑ کر اکیلے نہیں بیٹھ جاتا۔ ایمان کا تقاضا اور غیرت ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا نظام ہوگا، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں بسنے والے اس طریقے پر زندگی گزاریں گے جو میرے رب کا دیا ہوا نظام ہے۔ یہاں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کی امت کی خواتین، وہ بے پردہ گھومتی رہے اور بے پردگی فحاشی عریانی عام ہوتی رہے، اور یہ نفلوں پر اضافہ کرتا رہے، اور اس کی تلاوت قرآن کی تعداد میں صرف اضافہ ہوتا رہے، تو یہ کوئی حقیقی دینداری نہیں ہے، یہ راہ فرار ہے۔ یہ اپنی بعض دیگر مذہبی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے اس نے انفرادی تقوی عبادت کی کیمپ میں جا کر پناہ لے لی ہے، اور یہ روز قیامت سوال ہوگا اس بارے میں۔ متوازن دین، وہ دین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، جس میں نہی عن المنکر بھی تھا، جس میں امر بالمعروف بھی تھا، وہ دین جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس طرح تشکیل کی تھی کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار کا نقشہ تھا، رات کے راہب تھے، دن کے شاہ سوار تھے، اللہ کے دین کی مجاہدانہ کشمکش میں لگے ہوئے تھے، اور راتیں ان کی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر بھی گزرا کرتی تھیں۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نماز قائم کیا کرو، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم کرو، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکا کرو، واصبر علی ما اصابک، اور جو کچھ اس راستے میں تم پر بیت جائے اس پر صبر کیا کرو۔ یہ ایک مرحلہ ہے جب تک کہ ہاتھ بند رکھے رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ڈٹے رہنے کی، صبر کے ایک معنی ہے ڈٹے رہنے کی، اپنے مقام پر رہو، اپنے موقف سے روگردانی نہ کرو، اپنے موقف سے پسپائی ہرگز نہ ہو۔ اگر حق کی دعوت لے کر اٹھے تھے تو اس راستے میں اگر مشکل آ جائے تو اس کو جھیلنا تمہاری ذمہ داری، اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور یہی دین کے اعلیٰ مراحل ہیں۔ اس موقع پر جانچ لیا جاتا ہے کہ کون ہے جو حقیقی بندہ مومن ہے، کون ہے جو کہ آسانیاں دیکھتا ہوا اس طرف آیا تھا، ٹھنڈی چھاؤں کسے گھیرے ہوئے تھی، اور کون تھا جو کہ اس راستے میں ہر چیز باد آباد کی کیفیت کے ساتھ آیا تھا۔ اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرستش ہے، اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اس کا یہ قاعدہ ہے، اس کا یہ دستور اور اصول ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو اس کے راستے پر آتا ہے اسے مشکلات ضرور آیا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم معاشر انبیاء سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں ستائے گئے ہیں، اور جتنے انبیاء سابقین گزرے ان سب کے ساتھ جو مشکلات اور پریشانیاں ہوئیں وہ ساری کی ساری میرے حق میں بھی جمع کر دی گئی۔ آپ بتائیے، ایک جانب تو وہ نقشہ ہے نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آچے خوبہ ہما دانم کے تنہا داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن یوسف بھی ہے، حضرت عیسیٰ جیسے معجزات بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ جیسی کرامات بھی ہیں، یہ ساری خوبیاں آپ میں یکتا جمع ہو گئیں۔ مگر دوسری جانب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ دین کی اقامت اور دین کے نفاذ کی جو جدوجہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اس میں جو پریشانیاں اور مشکلات آپ نے اٹھائی ہیں، وہ بھی سارے انبیاء سابقین کو جمع کر لیجئے، تو ان کی مشکلات ایک جانب، اور اس راستے میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے صحابہ کی قربانیاں دی ہیں، جو کچھ اس راستے میں آپ کی مشکلات برداشت کی، وہ ایک جانب ہے۔ تو صبر کے مراحل سے گزرنا، یہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کا وصف تھا، تو بعد میں اگر کوئی واقعی وارثین علم نبوت ہیں اور وارثین نبوت ہیں، تو ان کو اسی راستے پر گزرنا ہوگا، اور اسی نقشے سے زندگی ان کی لازمن ہوگی، اور اس کے خالی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا گیا ہے کہ صبر کرو، واصبر علی ما اصابک، جو کچھ اس راستے بیت جائے اس پر اس کو جھیل جاؤ، ڈٹے رہو، ان ذالک من عزم الامور، یہ ہے اصل میں بے شک وہ جو کہ عظمت کے مقامات ہیں، من عزم الامور، العزم افراد کا طریقہ تو یہ ہوا کرتا ہے، اور یہ اصل میں مشکل مقام ہے، اور ایک مشکل مقام یہی اصل میں آخرت کے لیے اعلیٰ درجات اور اجر کے بڑھانے کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دیکھو اس کار رسالت کو انجام دیتے ہوئے، اس کار نبوت کے تسلسل کا خیال کرتے ہوئے، اور دعوت و تبلیغ دین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور دین کی اجتماعی شان کو انجام دینے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غرور اور گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو ایک صحیح انسانی سطح پر رکھو، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کیا کرو۔ وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنے کھالوں کو نہ پھیلایا کرو۔ یہ تصعیر عین کے ساتھ سواد، یہ اصل میں ایک بیماری کا نام تھا جو اونٹ کو ہو جایا کرتی تھی، اور اونٹ جو ہے وہ اپنے کھال اپنے گال پھلائے رکھتا تھا اور پانی پیتا رہتا تھا۔ تو اس طرح کی بیماری بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص جو کہ غرور اور گھمنڈ کی علامت میں اپنے گال پھلائے رکھے۔ وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے پھلا کر نہ رکھا کرو، یعنی غرور کے ساتھ نہ پیش آیا کرو، گھمنڈ کے ساتھ پیش نہ آیا کرو، تکبر کا اظہار نہ کیا کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور دیکھو زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو۔ حیثیت کیا ہے انسان کی؟ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ انسان اگر بہت طویل بھی ہو جائے تو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، اور اگر بہت زوراور اور طاقتور ہو جائے تو اس زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، شک نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے اوپر چلے تو کس گھمنڈ پر چلے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ پورے کل نظام کائنات اور نظام شمسی میں اپنی حیثیت و وقت تو دیکھے، ہے کیا یہ جس بات پر یہ غرور اور گھمنڈ کرتا ہے؟ اس کی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ لائی قضا آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ یہاں آنے میں اس کا اختیار تھا نہ یہاں سے جانے میں اس کا اختیار ہے، تو اس کا اختیار ہے کیا؟ اصل میں تو یہ آزمائش ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصل میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، کسی کو دے کر آزمایا جا رہا ہے، شان و شوکت دی گئی ہے تو وہ بھی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور کسی کو اگر فقر و مسکنت سے دوچار کیا گیا تو وہ بھی اس میں آزمائش ہے اس کے لیے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، مختال فخور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شیخ و خورے کو اور بہت اپنی بڑائی جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کبر ایسی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر انسان بندگی کے وصف سے خارج ہو جاتا ہے۔ الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کبر یعنی بڑائی کا اظہار میری چادر ہے، اور جو کوئی اللہ کی چادر کو اسے چھیننے کی کوشش کرے اللہ اسے بسمار کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ وقصد فی مشیکا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کیا کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ یہ دونوں بہت بڑے اصول ہیں۔ چال میں میانہ روی سے مراد ہے پوری زندگی میں ایک اعتدال پسندی ہو۔ یہ اعتدال اصل میں افراط و تفریط جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں، ان کا محاورہ ہے کہ الجاہل اما مفرط او مفرط، جاہل یا تو افراط سے کام لیتا ہے یا تفریط سے کام لیتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اعتدال میں نہیں رہتا، جبکہ علم کا تقاضا اعتدال ہے۔ وقصد فی مشیق، اور اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ ما اعلی من اقتصد، جس شخص نے اقتصاد اختیار کیا، میانہ روی اختیار کی، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ زندگی میں میانہ روی کے ساتھ زندگی کا گزارنا یہ ذری اصولوں میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ بلند آوازیں پسند نہیں ہیں، اکثر یہ جہالت پر مبنی ہوتی ہیں، جذباتیت پر مبنی ہوتی ہیں، اور فسق و فجور پر مبنی ہوا کرتی ہیں۔ تو آوازوں کو پست رکھا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز اللہ کی نگاہ میں وہ کون سی ہے؟ وہ گدھے کی آواز ہے۔ جب انسان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر کرتا کیا ہے کہ اپنی آواز کو بلند کر کے بات کو منوانا چاہتا ہے۔ یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وزن نہیں رکھتی، بلکہ اپنی جگہ جو بات ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، حقیقت کے اظہار پر مبنی ہونی چاہیے، اور صرف چیخ و پکار یہ کسی شے کو ثابت نہیں کرتا۔ قرآن حکیم ہمیں وہ دلائل و براہین دیتا ہے جس سے زندگی کا ایک معتدل طریقہ کار، زندگی گزارنے کا ایک مبنی برحق جامع نظام حیات وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس معتدل طریقہ کار کو، یعنی دین اسلام کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام کر اس کے راستے میں جدوجہد کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن جن کے حقوق ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان سب کے حقوق ہم ادا کرنے والے ہو جائیں۔ اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحفن علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.